چلو سیکھے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
السلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ
وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ
السلام علیک یا نبی اللہ
وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ
وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی پیارے بچوں اور کڈس, مدری چینل کے ناظرین, مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے. پروگرام کا نام ہے
قرآن ٹائم.
قرآن ٹائم پروگرام ہے اور آپ قرآن ٹائم پروگرام ایک بار پھر مدری چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. پروگرام شروع ہو چکا ہے ہمارا اور اس پیارے سے پروگرام میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں. ہمارے پروگرام کا نام بھی کتنا پیارا ہے نا, قرآن ٹائم. قرآن کا ٹائم, قرآن ٹائم ہے بھائی. اس ٹائم میں ہم نے, اس پروگرام میں, اس 40-45 منٹ کے پروگرام میں ہم نے قرآن پاک کی معلومات حاصل کرنی ہے. اور قرآن پاک کی معلومات کس خوبصورت انداز میں بیان کی جاتی ہے, جو ہمیں پہلے سے بچے دیکھ رہے ہیں انہیں تو یہ بات پتہ ہی ہے کہ ہمارے پروگرام میں مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں, قرآن پاک کے پیغامات بیان کیے جاتے ہیں, اور بھی دلچسپ سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں. جو نئے ویورس ہیں آپ بھی آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو ہمارے پروگرام کا انداز بھی پتہ چلے گا اور آپ کو انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کی معلومات بھی اللہ نے چاہا تو حاصل ہوگی. آئیے پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے, اللہ پاک ہم پر کیا بھیجے گا؟ رحمت بھیجے گا. اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا. اللہ پاک نے چاہا تو ہمارے گناہ اس سے مٹیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا کوئی ایک فائدہ تھوڑی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے تو فائدے ہی فائدے ہیں, بے شمار فائدے ہیں. اور دنیاوی بھی فوائد ملتے ہیں, دنیا میں بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ الکریم حشر میں بھی حاصل ہوں گے. دنیا میں جو فائدے ہیں وہ ہمیں بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اسے 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے, اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے, اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے. تو پیارے بچوں ہمیں اپنا ذہن بھی بنانا چاہیے اور درود پاک تو ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ہر درد کی دوا ہے. صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے, انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین پروگرام قرآن ٹائم کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ الکریم اپنے پروگرام میں مختلف سیگمنٹ شامل کریں گے. آئیے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم.
سبحان الله ما شاء الله. جی پیارے بچوں ربیع الطاری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کی تلاوت کر رہے تھے. آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں ہم نے آیت سنی اور آپ کو اس کا ترجمہ بیان کیا. آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا معلوماتی منفرد سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جائے گی, ان کے ترجمے بیان کیے جائیں گے اور ان کی تفسیر بھی بیان کی جائے گی. آئیے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے, کیا نام ہے؟ میسج آف قرآن.
بچوں، اللہ پاک پارہ 23 سورہ خوفات کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے،
رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق.
ترجمہ کنز العرفان، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اور مشرقوں کا مالک ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا
قرآن ٹائم.
قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے
میسج آف قرآن،
میسج آف قرآن. تو آئیے بڑھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا میسج مل رہا ہے. تو پیارے بچوں، اس آیت میں بیان فرمایا کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیانی کائنات اور تمام حدود، تمام جہاد، سب کا مالک اللہ پاک ہی ہے. کون ہے؟
اللہ پاک.
اللہ پاک ہی ہے. جتنے بھی ڈائریکشنز ہیں، جتنی بھی جہاد یعنی ڈائریکشن جتنی بھی ہیں اور جتنی بھی سمت ہیں، جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان کے درمیان، جو کچھ بھی ہے، سب کا مالک کون ہے؟
اللہ
پاک ہی ہے. تو کوئی دوسرا کس طرح عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ جب سب کا مالک ایک ہے، سب کو پالنے والا ایک ہے، سب کو بنانے والا ایک ہے، تمام کائنات کو چلانے والا، پالنے والا، کھلانے والا، پیدا کرنے والا ایک ہے. کون ہے؟
اللہ رب العالمین.
اللہ رب العالمین. تو پھر دوسرا کس طرح سے عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لہذا وہ کسی شریک پارٹنر سے، یعنی کسی بھی شریک، شریک مینس پارٹنر سے پاک ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالی
پارٹنر سے پاک ہے.
ہاں، کسی بھی شریک سے پاک ہے. یعنی ایسا نہیں، بعض دفعہ پیارے بچوں، آپ کو تھوڑا سا ایزی کرنے کے لیے، بعض لوگ کاروبار کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں یا کوئی زمین خریدتے ہیں، کوئی گھر بناتے ہیں، تو وہ دونوں مالک ہوتے ہیں. بھائی 50% کے مالک آپ، 50% کا میں، اور اگر ایک اور ہمارا پارٹنر ہوگا تو پھر وہ سب میں ڈیوائڈ ہو جائے گی، جتنے ہماری پرسنٹیج ہوگی، جو جتنے پیسے ملائے گا، تو پھر وہ مالک بنتے جاتے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں شریک. یعنی یہ میری زمین ہے اور ہمارے نیہال بھائی نے اور میں نے مل کر خریدی ہے، آدھی پیمنٹ انہوں نے دی، آدھی پیمنٹ میں نے، تو اس زمین کے ہم دونوں کیا ہوئے؟
پارٹنر،
مالک ہوئے، پارٹنر ہوئے. یہ میرا پارٹنر ہے. تو اب دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ زیادہ جائیداد خریدتا ہے، بڑا بزنس کرتا ہے، اگر اس کے پاس وہ بڑا بزنس کرنا چاہتا ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ اپنے ساتھ کسی کو اپنا شریک بناتا ہے، کاروبار میں، بزنس میں کسی کو اپنا پارٹنر بناتا ہے، اور وہ مل کر بڑا کاروبار کرتے ہیں، بڑا بزنس کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، اب بعض دفعہ یوں کوئی سوچے نا کہ بھئی اللہ پاک نے اتنا کچھ بنایا کہ ابھی تک کوئی جان نہیں سکا. اللہ پاک کی مخلوق کتنی ہیں؟ اللہ پاک کے لشکر کتنے ہیں نا؟ اللہ پاک کی مخلوق کتنی ہیں؟ ہم تو کچھ کے بارے میں ہی جانتے ہیں نا، جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. جو نظر نہیں آ رہی وہ جنات ہیں، اور جنات کا یقین رکھنا بھی ہمارے ایمان میں سے، قرآن پاک کی سورت ہے، جنات کا انکار نہیں کر سکتے. تو یوں نہ جانے کتنی مخلوق ہے اللہ پاک کی، ہمیں نہیں پتا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب یوں کہیں ذہن میں سوال نہ آ جائے، کہ شیطان یہ ذہن میں چیز نہ ڈال دے کہ بھائی اتنی بڑی زمین ہے تو اس کو، اتنی بڑی کمپنی کو رن کرنے کے لیے بھی شریک ہوتے ہیں، پارٹنر ہوتے ہیں. اللہ پاک اتنا بڑا مالک ہے، سب کچھ بنایا، تو کوئی پارٹنر ہوگا؟ نہیں، اللہ پاک کا کوئی پارٹنر
نہیں ہے.
ان تمام چیزوں کو بنانے میں، اس کو بنانے میں، ان سب کو پالنے میں، دنیا کو چلانے میں، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے میں، تمام تر چیزوں میں اللہ پاک کا کوئی شریک
نہیں ہے،
کوئی پارٹنر
نہیں ہے،
نہیں ہے. اور جو اتنا بڑا ہو، سب کچھ ہو اس کے پاس، سب کو چلانے والا، پیدا کرنے والا ہو، تو پھر کس کی عبادت کرنی چاہیے؟
اللہ پاک
کی ہی عبادت کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ،
اللہ پاک اپنی رضا والی ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین, آمین, آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 23 سورہ صفات کی آیت نمبر 58-61 میں ارشاد فرماتا ہے,
افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فليعمل العاملون.
ترجمہ کنز العرفان, تو کیا ہم مریں گے نہیں سوائے ہماری پہلی موت کے, اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا, بے شک یہی بڑی کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ان آیات کا خلاصہ سنتے ہیں. خلاصہ یہ ہے, جب موت ذبح کر دی جائے گی تو جنتی فرشتوں سے کہیں گے, کیا ہم دنیا میں آنے والی پہلی موت کے علاوہ مریں گے تو نہیں, اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ جنتی کیا کہیں گے فرشتوں سے, کیا ہم دنیا میں آنے والی پہلی موت کے علاوہ مریں گے تو نہیں, یعنی کہ جو پہلی موت آ چکی ہے اب اس کے بعد تو نہیں مریں گے, اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ فرشتے کہیں گے, نہیں, یعنی اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اس پر جنتی کہیں گے, بے شک یہ بڑی کامیابی ہے جو ہمیں نصیب ہوئی.
سبحان اللہ.
تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جنتی لوگوں کا یہ پوچھنا اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا. کس لیے ہوگا؟
اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ لذت حاصل.
کہ بھئی ایسا تو نہیں, یہ جو اللہ پاک کی رحمتیں ہیں جن سے ہم لذتیں حاصل کر رہے ہیں, جنت وہ ہے کہ جس کے بارے میں آیا کہ کسی کان نے اس کے بارے میں نہ سنا, نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا, اور نہ کسی دماغ میں اس کا گمان گزرا.
کیا بات
ہے, ایسی ہوگی جنت. تو اب ان کا یہ پوچھنا, جنتیوں کا یہ سوال کرنا کہ دوبارہ موت تو نہیں آئے گی, عذاب تو نہیں دیا جائے گا, یہ کس لیے تھا؟ کہ اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ وہ جو لذت حاصل کرنے کر رہے تھے اس کے لیے یہ سوال تھا. اور ہو سکتا ہے کہ جنتی لوگوں کا یہ پوچھنا اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا, اور اس لیے ہوگا تاکہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کی نعمت اور عذاب سے محفوظ ہونے پر اور اس احسان پر اللہ پاک کی نعمت کو یاد کریں, اور اس ذکر سے انہیں سکون ملے. اور آگے فرمایا کہ عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے. وہ جو ہم نے ترجمہ سنا نا کہ عمل کرنے والوں کو ایسی کامیابی کے لیے کیا کرنا چاہیے,
عمل کرنا چاہیے,
عمل کرنا چاہیے. کون سی کامیابی؟ وہ تو جنت میں چلے جائیں گے, اللہ پاک کی رحمتوں سے لذت حاصل کریں گے, اور سب سے بڑھ کر جنتیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ملاقات کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی زیارت نصیب ہوگی. اب اتنی ساری نعمتیں ہیں, رحمتیں ہیں, تو یہ تھا ان کے عمل کا فائدہ, جو انہوں نے عمل کیا وہ اسی لیے عمل کر رہے ہیں, اور یہی ان کی کامیابی ہے. اب ان کا سوال کرنے بھی اسی لیے تھا کہ اب ایسا تو نہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے, نہیں, بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس سے معلوم ہوا کہ اصل اور حقیقی کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ کیا ہے؟ ہماری
اصل کامیابی,
اصل اور حقیقی کامیابی ہے. پیارے بچوں اور کرسٹ مدنی چند کے ناظرین, ہم ذرا غور تو کریں, بندے نے دنیا میں کتنا عرصے جی لینا ہے, کتنا عرصے رہ لینا ہے؟ 40, 50, 60, 70, 80, 90, بہت مشکل ہے 100 سے اوپر جائے, چلو 110, 120 سال کی کامیابی, یہ تو عارضی کامیابی ہوئی, دائمی تو نہیں ہوئی. اور پھر اس عارضی کامیابی کے لیے بندہ کتنی جد و جہد کرتا ہے, کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے, کوئی گریڈ حاصل کرنے کے لیے, کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، کوئی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے، کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے کتنا دوڑتا ہے، کتنا بھاگتا ہے. اور بعض دفعہ نادان اس میں جائز ناجائز، حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، رشوت کا بازار گرم کرتے ہیں، اپنے کام نکالنے کی رشوتیں دیتے ہیں. اور کچھ کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ پیسہ بنائیں تو وہ سود پر پیسہ لے رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. تو بظاہر چھوٹی سی زندگی کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو جس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں، وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، وہ دائمی نہیں ہے، تھوڑی سی دیر کی کامیابی ہے. اگر وہ حلال و حرام سے حاصل ہوئی تو پھر وہ کامیابی بھی نہیں ہے. اگر وہ جائز طریقے سے محنت کے ساتھ حاصل ہوئی تو کامیابی ہے، لیکن چند سالوں کے لیے. حقیقی کامیابی کیا ہے؟ جو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، کبھی ختم نہ ہو. تو وہ کامیابی کون سی ہے؟ جنت والی کامیابی، کہ بندہ قیامت کے دن جہنم سے اس کو آزاد کر دیا جائے، جہنم سے وہ بچ جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے، یہ اس کی حقیقی کامیابی ہے، اصل کامیابی ہے. تو لہٰذا ہمیں کون سی کامیابی حاصل کرنی چاہیے؟ عارضی یا دائمی؟
دائمی،
جو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے نا، تو وہ کون سی ہے؟ جنت میں جانے والی کامیابی، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی کامیابی. اب وہ کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ اچھے کام کرنے سے. کیسی ہوگی؟
اچھے کام کرنے سے.
اچھے کام کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے کامیابی ہمیں حاصل ہوگی. تو لہٰذا ہم سب کو اس کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟
کوشش کرنی چاہیے.
تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، بہت پیارے پیغامات، قرآنی پیغامات بیان کیے جا رہے تھے اور یقیناً یہ ہمارے سیکھنے کے لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم اسے سیکھیں اور اس پر عمل کریں کہ ہمیں دنیا کی عارضی کامیابی چاہیے یا آخرت کی دائمی کامیابی. دائمی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی. عارضی کا مطلب مختصر سی، تھوڑے سے وقت کے لیے، شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے. تو ہمیں دائمی کامیابی چاہیے نا، تو ہمیں پھر اس کے لیے اچھے اعمال کرنے ہوں گے تاکہ ہم قیامت کے دن جنت میں داخل کیے جائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ذریعے، اور پھر جو ہے وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم رہیں اور جنت کے مزے لوٹیں. اس آیت میں جو واضح طور پہ بات کی گئی، سید صاحب نے بیان کی کہ فرشتوں سے پوچھا جائے گا، جنتی جو ہے وہ کچھ جنتی فرشتوں سے سوال کریں گے اور وہ اللہ پاک کی رحمت سے لذت حاصل کرنے کے لیے کریں گے کہ ہمیں دوبارہ موت تو نہیں آئے گی نا. تو وہ فرشتے پھر منع کریں گے کہ تمہیں دوبارہ موت نہیں آئے گی. تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب اگر آپ ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اگر دائمی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ یقیناً جنت ہے، تو اس کے لیے نیک اعمال بھی کریں اور ساتھ میں اللہ پاک کی رحمت پر بھی نظریں جمائے رکھیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں اور آج ہم پارہ 30 سورہ کافرون کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
ترجمہ، تم فرماؤ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. اس سورت کے شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ قریش کے نان مسلم کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجئے، یعنی فالو کریں، ہم آپ کے دین کو فالو کریں گے، ایک سال آپ ہمارے جھوٹے خداؤں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان سے فرمایا، اس بات سے اللہ پاک کی پناہ کہ میں اللہ پاک کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں، یعنی اللہ پاک کے ساتھ کسی اور کی عبادت کروں۔ نان مسلم کہنے لگے، تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے کسی جھوٹے خدا کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق ٹیسٹیفائی کر دیں گے اور آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورہ مبارک نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مسجد حرام تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کے نان مسلم کی وہ جماعت موجود تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے یہ گفتگو کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔
جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ آپ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے بیان نزول، اور ہم نے آج سورہ کافرون کا شان نزول ہم نے سنا ہے۔ عدیل بھائی بیان کر رہے تھے سورہ کافرون، یہ بہت سے بچوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ پارہ نمبر 30 میں ہے، جسے اماں پارہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ کافرون کس موقع پر نازل ہوئی، اس کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں اور ایک قرآنی کی سٹوری آپ کو بیان کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔
پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ایک قرآنی
واقعے کا۔
قرآنی واقعے کا آج کا جو ہمارا قرآنی واقعہ ہے وہ ہے اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اس کا واقعہ ہے
حضرت سلیمان علیہ السلام کا،
اور اس واقعے میں جنات کا بھی ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟
جنات کا۔
ہاں، کسی کو ڈر تو نہیں لگتا؟ ڈر تو لگتا ہوگا بعض دفعہ، لیکن ڈرنا نہیں ہے، ہم صرف واقعہ سنیں گے جس میں جنات کا ذکر ہے۔ جس طرح سے ہم نے اپنے میسج آف قرآن کے اندر بھی بات کی تھی کہ کچھ مخلوق نظر آنے والی ہے، کچھ نظر آنے والی نہیں ہے، جس میں سے جنات بھی ہیں، اور جنات ہوتے ہیں، سورہ جن بھی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو آج کے ہمارے قرآنی واقعے میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ذکر ہوگا جنات کا۔ کس کا ذکر ہوگا؟
جنات کا۔
جنات کا۔ تو پیارے بچوں، ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ لگایا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ کس کی بنیاد رکھی؟ بیت المقدس کی، جو ہمارا قبلہ اول تھا، جہاں مسلمان سب سے پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔
کہاں پر ہے غلام علی عزمی؟ بیت المقدس کہاں پر؟
بیت المقدس جو ہے وہ فلسطین میں ہے اس وقت۔ کہاں پر ہے؟
فلسطین میں۔
فلسطین میں، جہاں جو ہمارا قبلہ اول بھی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج، جیسے کہ 27 شب، جو ابھی ابھی شب معراج 27 شب کی جو رات گزری ہے، تو 27 شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمین سے آسمانوں کی طرف سفر فرمایا، وہ بیت المقدس سے فرمایا۔ پہلے آپ کا سفر تھا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور پھر بیت المقدس سے آپ کا سفر تھا آسمانوں کی طرف، سدرۃ المنتہا تک، اور وہاں سے وہاں تک جہاں تک اللہ پاک نے چاہا، وہاں تک آپ کا سفر ہوا۔ تو بیت المقدس یہ ہمارا مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول بھی رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، جہاں موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ لگا تھا، وہاں پہ داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ سمجھتے ہیں بنیاد؟ جہاں سے تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں وہاں سے شروع کی۔ مگر وہ عمارت، یعنی پوری بلڈنگ، پوری عمارت بننے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ کیا ہوا؟ آپ کی وفات کا وقت
قریب آ گیا،
اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بیت المقدس کی تعمیر کی وصیت فرمائی کہ اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟
پورا کرنا ہے،
اس کی تعمیر کرنی ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یوں تو اللہ کے ہر نبی کو اللہ پاک نے قدرت دی ہے, ان کو اختیار دیے ہیں, جتنا اللہ پاک نے چاہا اتنا سب کو دیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس اختیار تھا کہ ان کے پاس ان کی خدمت میں جنات بھی رہا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اس طرح سے جو جانور تھے, پرندے تھے اور بہت ساری مخلوق تھی وہ ان کی خدمت میں رہا کرتی تھی, ان کے ساتھ رہا کرتی تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور بیت المقدس کی تعمیرات ہوتی رہی, یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی, ابھی تعمیر باقی تھی. تو پیارے بچوں, سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی. کیا مانگی؟
اللہ پاک سے دعا مانگی
کہ اے اللہ پاک, میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہیں, اور یہ سارے جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں جھوٹے ثابت ہو جائیں. جنات جو ہے نا علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس میں کیا ہو جائیں, جھوٹے ثابت ہو جائیں. اسی سے ملتی جلتی بات میں ایک اور کہوں گا, بعض دفعہ نحال بھائی کچھ گھروں کے اندر کچھ خواتین میں کچھ مردوں میں سواری آتی ہے, کہتے ہیں ہمارے پر غوث پاک کی سواری آئی ہے, فلاں بابے کی سواری آئی ہے, حاضری آ گئی ہے, اور پھر وہ پورا ایک نام لوگ رش لگا لیتے ہیں اور پوچھنا شروع کر دیتے ہیں, میرا کام کیسا چلے گا, میرا فلاں کیسے ہوگا, مجھے بلڈنگ کب تک ملے گی, مجھے بنگلہ کب تک ملے گا. تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چین کے ناظرین, انسان پر کبھی اللہ کے اولیاء کرام کی اس طرح کی حاضری سواری نہیں آتی, یہ جنات ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟
جنات ہوتے ہیں.
اور ان سے اس طرح کے سوالات کرنا, ان کے لیے علم غیب کا علم رکھنا کہ ان کو علم غیب کا پتہ ہے اور یہ ان سے سوالات کرنا, یہ درست نہیں ہے, کہ یہ ناجائز ہے, اور بعض دفعہ تو یہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے.
اللہ
اگر ان کے اس کو پتہ بھی یہ جن ہے اور اس کے علم غیب پہ یقین کر رہا ہے, اس سے سوالات پوچھ رہا ہے, تو یہ اللہ پاک کی ناراضی والا کام ہے, اور بعض دفعہ یہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے, حرام تک لے جاتا ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. تو پیارے بچوں, یہ دعا کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ میری موت ان پر, میری وفات ان پر ظاہر نہ ہو, اور دوسرا اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا, یہ جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں یہ جھوٹے ثابت ہوں گے. اب پیارے بچوں, ہوا کیا, یہ دعا مانگ کر آپ علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام محراب میں داخل ہو گئے. کہاں داخل ہو گئے؟
محراب میں داخل ہو گئے
اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر عبادت میں کھڑے ہو گئے. آپ کی یہ لاٹھی تھی لکڑی کی, آپ اس پہ اکثر ٹیک لگا کر عبادت کرتے تھے اور لمبے عرصے تک کرتے تھے. تو آپ اس پر ٹیک لگا کر آپ نے عبادت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے, اور اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اچھا, اب انہوں نے دعا مانگی تھی کہ میری وفات جو ہے وہ ظاہر نہ ہو, تو آپ اسی حالت میں کھڑے رہے, آپ کا انتقال ہو گیا, اور یہ بات جنات کو معلوم نہ ہوئی, اور جنات سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کی عبادت میں کھڑے ہیں, زندہ ہیں, تو یہ لوگ برابر کام کرتے رہے. یہ لوگ کیا کرتے رہے؟ یہ جو پوری جماعت تھی, یہ جنات جو ہیں سارے کام میں لگے رہے. تو پیارے بچوں, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اتنے لمبے وقت تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسی حالت میں رہنا یہ جنات کے لیے حیرت میں ڈالنے والا نہیں تھا, کیونکہ اس سے پہلے بھی کافی بار وہ دیکھ چکے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ایک مہینے, دو مہینے اسی طرح عبادت میں کھڑے رہتے تھے. خیر بچوں, حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سال انتقال کے بعد اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے. کتنے سال؟
ایک سال
تک کھڑے, اسی جو لاٹھی تھی اس کے سہارے کھڑے رہے ایک سال تک, یہاں تک کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ جو لاٹھی تھی اس لاٹھی کو دیمک نے کھا لیا. کس نے کھا لیا؟
دیمک نے
کھا لیا, اور لاٹھی کے گر جانے سے آپ علیہ السلام کا جو جسم مبارک تھا وہ زمین پر تشریف لے آیا. لکڑی کو, لاٹھی کو دیمک نے کھا لیا, تو آپ علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے. اس وقت جا کے جنات کو اور تمام انسانوں کو پتہ لگا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے. اس وقت ایک سال بعد کے بعد, ایک سال تک آپ ایسے ہی کھڑے رہے. سبحان اللہ. اور کیا وہ بھی ہے نا, مطلب عام جو باڈی ہوتی ہیں مرنے کے بعد تین دن بعد ایک ہفتے بعد گل سڑ جاتی ہیں, لکڑی کو دیمک لگا, ایک سال تک اللہ کے نبی کے جسم کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ ہوا,
سبحان اللہ,
ایک سال تک صحیح سلامت رہے.
کیا بات,
اس کے بعد بھی صحیح سلامت ہے. اللہ پاک نے زمینوں پر اس چیز کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائیں, اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ ان کو رزق دیا جاتا ہے تو وہ زندہ ہیں. تو خالی سمجھانے کے لیے کہ بظاہر ایک سال تک بھی نبی علیہ السلام سب کے سامنے رہے اور کچھ بھی نہ, جسم کا ایک ذرہ بھی خراب نہیں ہوا, سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, جب سلیمان علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو پھر سب کو پتہ لگا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے. تو پیارے بچوں, سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے وقت آپ کی عمر شریف 53 ایئرس تھی. کتنی تھی آپ کی عمر؟ 53 سال تھی. 13 سال کی عمر میں آپ کو بادشاہی ملی اور 40 سال تک آپ بادشاہت کرتے رہے. کتنے سال تک؟
40 سال. ہاں,
اور آپ علیہ السلام کا مزار بیت المقدس میں ہے. آج بھی آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟
بیت المقدس
میں ہے. تو پیارے بچوں, اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بے مثال انتقال کو, بے مثال ہے نا, ایسا کوئی مثال نہیں ملتی ایک سال تک زمین پر ہوں, بے مثال انتقال کو سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں بیان فرمایا. کہاں بیان فرمایا؟
سورہ سبا کی آیت نمبر 14. ہاں,
اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا, اس میں جو ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا اس واقعے میں, ایک تو قرآنی واقعہ ہے, سچی سٹوری ہے, لیکن کچھ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. وہ کیا ہے ذرا سنیے گا اور نوٹ بھی کر لیجئے گا. انبیاء کرام, سب سے پہلی بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک بدن انتقال کے بعد بدلتے نہیں ہیں. آپ کے مبارک بدن انتقال کے بعد
بدلتے نہیں ہیں,
کیونکہ آپ نے ابھی سنا کہ ایک سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کے بعد لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے اور ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کی تبدیلی
نہیں ہوئی.
اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں ہیں, ان کے بدن کو مٹی کھا نہیں سکتی. حدیث پاک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے, اس لیے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے, ان کو روزی دی جاتی ہے. اس لیے پیارے بچوں, ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی مبارک قبروں میں زندہ ہیں, اپنی اپنی مبارک قبروں میں
زندہ,
اپنی اپنی مبارک قبروں میں
زندہ ہیں.
تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ.
کیا بات,
تو زندہ ہے واللہ. واللہ یعنی اللہ کی قسم, واو قسمیہ ہے یہاں پہ, اللہ کی قسم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے کہ بے شک آپ زندہ ہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے
چھپ جانے والے,
ہماری نگاہوں سے آپ چھپ گئے. ہماری نگاہیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کا دیدار کر سکیں, نہیں تو آپ زندہ ہیں. آپ کیا ہیں؟
زندہ ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, اور بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کا درود پاک سنتے ہیں, آپ پر درود پاک پیش کیا جاتا ہے, فرشتے لاتے ہیں بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے درود پاک پڑھا ہے.
کیا بات,
تو وہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے انبیاء زندہ ہیں, اپنی قبروں میں ہیں, اپنے قبروں میں انہیں روزی دی جاتی ہے, اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ثابت ہوا, جو کہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی جو درست باتیں ہیں, دین اسلام کی جو حق باتیں ہیں, ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جی پیارے بچوں, مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس ایک ہی شہر میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ واقع ہیں, اور ہم نے واقعہ سنا. آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے بچوں, بچوں اور کیئرس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرماتا ہے،
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔
ترجمہ، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ پیارے بچوں اور کڈز منی چینل کے ناظرین، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ کعبہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلہ تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اللہ پاک کی رضا قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے حسین انداز کو قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق کعبہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں کعبہ شریف کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا، اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے واقعہ سنا تحویل قبلہ کا۔ کس کا واقعہ ہم نے سنا؟ تحویل قبلہ کا، یعنی قبلے کے بدلنے کا۔ قبلہ جو پہلے مسلمانوں کو ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو پتہ ہو، اور جن بچوں کو نہیں پتہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پہلے مسلمان نماز جو ادا کرتے تھے وہ کس طرف منہ کر کے کرتے تھے؟ بیت المقدس فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر اللہ پاک کے حکم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر، اللہ پاک نے مسلمانوں کا قبلہ چینج کر دیا، اور اب یعنی تقریباً 1400 سال، 1450 سال پہلے سے اب تک اور قیامت تک مسلمان خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر نماز ادا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور خانہ کعبہ کہاں واقع ہے؟ مکہ شریف میں واقع ہے نا۔ تو یہ واقعہ جو بیان کر رہے تھے ہمارے انزل بھائی، تو انہوں نے بہت خوبصورت بات بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نزول ہو رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور ظہر کی نماز چل رہی ہے۔ 2 رکعتیں ہو گئی ہیں اور 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ چینج کرتے ہوئے دیکھا، چاہے نماز کے دوران ہی ہو رہا ہے سارا کام، ٹھیک ہے، نماز کے دوران صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا ہے، ڈائریکشن چینج کیا ہے، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چینج ہو گئے، یعنی قبلہ بھی۔ اور بچوں، یہ ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جس مقام پر، جس قبیلے میں اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے نا، اور جماعت کروا رہے تھے، تو خانہ کعبہ یہ بالکل اس سائڈ پر ہے، اور جو مسجد اقصیٰ ہے اور جو بیت المقدس ہے وہ بالکل اس کے 180 ڈگری اپوزٹ میں، یعنی کہ ایک طرف سمت میں خانہ کعبہ ہے اور دوسری سمت میں کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی اطاعت و فرما برداری کا اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کی حالت میں ہی پورے اپنے رخ کو چینج کر لیا، اور پھر نماز کے بعد بتایا گیا کہ بھائی اللہ پاک کا حکم ہے اور اللہ پاک کے حکم سے قبلہ چینج کر دیا گیا, اور آج اس جگہ پر, یعنی جس جگہ یہ واقعہ ہوا تھا, جس قبیلے میں, تو آج اس جگہ پر مسجد قبلہ تین واقع ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے. تو اس میں آج بھی قبلے کی ڈائریکشن بیان کی ہوئی ہے, یعنی اب تو اس میں ظاہر مسجد میں خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر نماز ادا کی جاتی ہے, لیکن دوسری ڈائریکشن میں ایک مصلی بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ اس سائٹ پہ بیت المقدس ہے. تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی بہت خوبصورت دلیل ہے. اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ, اچھی اچھی باتوں کے ساتھ, ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کا وقت ختم ہوا. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام قرآن ٹائم, اور آج بھی آپ نے امید ہے کہ بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہمارے پروگرام کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کر دیجیے, اور اگر ہمارے پچھلے پروگرام آپ سے مس ہو گئے ہیں تو آپ یوٹیوب کڈس مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل.
چلو سیکھیں.